صلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبرئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، ان شاء اللہ تعالی آج ہم تراویح کی نماز میں پہلی چار رکعتوں میں سورہ آل عمران کے آخری آٹھ رکوع سنیں گے اور بقیہ 16 رکعتوں میں سورہ نساء کے 16 رکوع. سورہ آل عمران کے جو آٹھ رکوع باقی رہ گئے ہیں 13 سے 20 تک، اس میں سے اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ غزوہ احد کے حالات اور واقعات پر تبصرے پر مشتمل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، میں نے سورہ بقرہ کے اختتام پر یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں گویا کہ ایک پیش کی تنبیہ کر دی گئی تھی اہل ایمان کو کہ اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ تمہیں سر بکف ہو کر اور بٹن سب پر باندھ کر اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. اسی کے لیے تالوت اور جالوت کی جنگ کا واقعہ جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے آخری حصے میں بیان ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ اصل میں وہ کہ اس امت کی تاریخ میں جو مقام غزوہ بدر کا ہے، سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہی مقام ہے تالوت اور جالوت کی جنگ کا، تو اس پہلو سے اس کا ذکر جو ہے وہ گویا کہ پیش کی خبر تھی غزوہ بدر. اب اگر واقعات کی ترتیب کو پیش نظر رکھا جائے تو سورہ بقرہ کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا زمانہ نزول ہے ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک. اس کے بعد غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر کے حالات و واقعات کا بیان قرآن مجید میں سورہ انفال میں، تو اگر وہ ترتیب پیش نظر ہوتی تو سورہ بقرہ کے بعد سورہ انفال کو آنا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں حکمت جو ہے اس کی مصحف کی ترتیب کی وہ مختلف ہے ترتیب نزول، لہذا اس کے بعد جو سورت آئی وہ سورہ آل عمران ہے. اس کے پہلے مکس میں تو زیادہ تر گفتگو ہے سابقہ امت جو ہے اس میں سے جو خصوص نصارہ کے ساتھ ان کو دعوت دی گئی اور ان پر اتمام حجت کیا گیا. بقیہ مکس جو ہے اس میں خطاب کا رخ ہے امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس میں دو رکوع ہم کل سن چکے ہیں اور بقیہ آٹھ رکوعوں کے بارے میں میں نے یاد کیا ہے کہ ان کا اکثر و بیش کا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرے پر مشتمل ہے. یہ غزوہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے ایک سال بعد واقع ہوا اور عرب کی عین روایت کے مطابق یہ اصل میں ایک انتقامی جذبہ تھا جو قریش کو بہت ہی بیز و غضب کے ساتھ اور جوش کے ساتھ لے کر آیا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی روایات کی قوی کہ وہ بدلہ لیا کرتے تھے اور بدر میں ان کے 70 سرکردہ لیڈر مارے گئے، تو وہ جوش انتقام جو ہے وہ در حقیقت انہیں لے کر آیا تھا اور 3,000 کی ایک فوج لے کر ابو سفیان جو اب سرکردہ لیڈر تھے قریش کے، وہ 3,000 کا لشکر لے کر آئے، اس لیے کہ بعد میں وہ ایمان لے آئے ہیں صحابی ہیں لہذا میری زبان سے ان کے لیے لفظ جو ہے وہ ادب ہی کا نکلے گا. ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مشورہ کیا مسلمانوں سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، حضور کی اپنی رائے بھی یہ تھی اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی، یہ حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہ حضور کی رائے کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کی رائے جو ہے بالکل متفق تھی اس موقع پر. وہ رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے جیسے کہ 2 سال بعد غزوہ احزاب میں ہوا، لیکن کچھ مسلمانوں میں جوش جہاد اور ذوق شہادت جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا، بالخصوص وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے یا وہ لوگ جو غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے پرزور مطالبہ کیا کہ ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، ہمیں تو اصل میں شہادت مطلوب ہے، فتح اور شکست جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل ایک ارریلیونٹ بات. حضور نے اپنے ساتھیوں کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے فیصلہ کیا اپنی رائے کے خلاف اور کھلے میدان میں جنگ کا فیصلہ ہوا، حضور نکلے. اسی سے ان بحث کا جو تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے وہ اسی واقعے سے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یاد کرو جب کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر نکلے تھے اپنے ساتھیوں کو اپنے گھروں سے باہر, اور آپ مورچوں پر بٹھا رہے تھے اہل ایمان کو, اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. اس موقع پر یہ بات آپ حضرات کے لیے ہوگی کہ ایک پہاڑی درے پر حضور نے 50 تیر اندازوں کو معین کر دیا تھا کہ ساتھ کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے نہیں ملنا. یہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ درا جو ہے انتہائی اہم ہے. جنگ کا جو پہلا نقشہ ہوا وہ تقریباً وہی تھا جو غزوہ بدر کا. اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے, جیسا کہ ہم دیکھیں گے بعد میں قرآن مجید میں ذکر بھی آئے گا, مسلمانوں کو فوری طور پر فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے جادر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا کفار کو. لیکن جب محسوس ہوا ان 50 تیر اندازوں میں کہ اب تو فتح ہمیں حاصل ہو چکی ہے, تو انہوں نے اپنی اس جگہ کو چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے جو سردار تھے, ان کے جو کمانڈر تھے, وہ انہیں روکتے رہ گئے اور حضور کا حکم یاد دلاتے رہ گئے. لیکن انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور جو بھی حکم تھا وہ تو جنگ کی حد تک تھا, اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید جو اس تک ایمان نہیں لائے تھے اور رسالہ ان کی کمان میں تھا لشکر کفار کا, انہوں نے دور سے ان کی عقابی نگاہ میں پاڑ لیا کہ وہ درا خالی, تو انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں سے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو ایک عارضی حزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا اور بہت شدید چرکا لگا. 70 صحابہ شہید ہوئے, جن میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں انقلاب آیا, اور حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کو بہت محبوب بھی تھے اور قریب ترین عزیز بھی تھے. اور یوں سمجھیے کہ اسد اللہ ہوا اسد رسول ہی, اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر. تو بڑا صدمہ ہوا اور حضور کو بھی یعنی وقتی طور پر جو ہے بہت صدمہ اٹھانا پڑا. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, چہرہ لہو لہان ہوا, آپ پر غشی طاری ہوئی, یہ بھی خبر مل گئی کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے, مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے. آخر کار جو معاملہ ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رات ہے جسے کوئی حل نہیں کر پایا, کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی مشیت ہی تھی کہ کیا وجہ ہوئی کہ پھر کفار اپنی سطح کو آخری منطقی نتیجے تک پہنچائے بغیر واپس چلے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت و مشیت ایک جی کا تو خصوصی دخل تھا, ورنہ صورت اس وقت ایسی ہو چکی تھی کہ مسلمانوں میں اب کوئی ایسی پوزیشن باقی نہ رہی تھی کہ وہ دفاع کر سکتے. بہرحال جنگ جو ہے ختم اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں, اور ابو سفیان ایک نعرہ لگا کر وہاں سے اپنے لشکر کو واپس لے گئے کہ یہ بدر کا بدلہ ہے کہ جو ہم نے چھپا لیا. تو یہ ہے اصل میں وہ جنگ کے جس پر تبصرہ ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا کہ تم سے یہ غلطیاں ہوئی جس کے نتیجے میں اس آزمائش کو ہم نے تمہیں دوچار کیا. پھر آ کے سب سے پہلی بات تو فرمائی کہ مسلمانوں اس اپنی عارضی شکست سے زیادہ تبدیل مت ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, نہ ڈھیلے کرو اور نہ غم کو اپنے دل میں جگہ دو. اللہ تعالیٰ کا مستقل وعدہ تم سے یہی ہے کہ سربلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہوئے. یہ وقتی طور پر تو تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی خامیوں پر متنبہ کر دیا جائے. تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے, لیکن یہ کہ اللہ کا وہ پختہ وعدہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان یمسک تم کرہم فقد مسل قوم کرہم مسکو, اگر تمہیں ایک چرکا لگا ہے زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایک ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے. آخر 70 ان کے مارے گئے تھے بدر کے میدان میں, تو اگر انہوں نے وہ بدل نہیں ہوئے, انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی اور اگلے ہی سال وہ آ گئے اپنا بدلہ چکانے کے لیے, فتل کا لیاب مطاب الحا بین اللہ, تو تمہیں بھی کوئی ہمت جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں چاہیے, بلکہ یہ کہ یہ جو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے ایام میں, اس سے زیادہ بدل ہوئے بغیر میدان کے اندر ڈٹے رہنا چاہیے. اور فرمایا والے یاد اللہ الذین آمنوا, یہ تو اصل میں آزمائشی ایسے لمحات اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے کہ آئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو باقی تم مومن تھے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تم میں سے بعض کو اپنے گواہ بنا لے. یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے, اور یہ بھی کہ وہ واقعتا اللہ کے گواہ شمار ہو. واللہ لا يحب الظالمین, یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ کو یہ ظالم اب محبوب ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو گئی ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ تمہیں تمہاری کمزوریوں پر متنبہ کرنا جو ہے یہ حکمت خداوندی میں ضروری تھا.
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی چھانٹی ہو جائے، معلوم ہوگا کون پختہ اہل ایمان ہے اور کون یوں ہی صرف یہ کہ ایک جلتی ہوئی رو میں ساتھ شریک ہو گئے ہیں اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. اسی سلسلے فرمایا وَجَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَجَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اچھی طرح دیکھ لے کہ کون ہے تم میں سے کہ جو واقعتاً اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہے وہ لوگ کہ جو صبر کی روش اختیار کرنے والے ہیں. کسی زمن میں کیونکہ یہ ہوا تھا کہ حضور کے شہادت کی خبر ہو گئی تھی اور اس سے کچھ لوگ بدل ہو گئے تھے، تو فرمایا بعد محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسل، محمد بس اللہ کے ایک رسول ہی ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اپنی بات آؤ قطب قلب تم اللہ قابل تم تو کیا اعظم ان کا انتقال ہو جائے، وہ ہو کر رہے گا یا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ میں یل قلی بالا آتے گئے، تو جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹے گا وہ جان لے کہ وہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دیتا ہے ان کو کہ جو قدردانی کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں. اور اس سے آگے چل کر آپ سنیں گے وَقَائِن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی، وَمَا ظَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا، تو ان پر تو اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں آئیں وہ اس سے انہوں نے خبر ہمت جو ہے ان کی نہیں بیٹھی یا ہمت نہیں ٹوٹی، نہ وہ کمزور ہوئے، وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو محبت فرماتا ہے ان سے کہ جو صبر کرنے والے ہیں. وما کان قولہم، اور ان کا قول تو بس یہی ہوتا تھا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، وہ تو ہر ایسے موقع پر جب کے لیے مقابلہ پیش آتا تھا کفار سے وہ اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جو بھی کچھ زیادتی ہم سے ہمارے معاملات میں ہو جاتی ہے اس سے درگزر فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات واضح فرمائی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہارے اپنی ایک غلطی کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا، ورنہ صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اس تخصو میں ہوں بیچ نہیں، جبکہ تم انہیں کہیں دوست کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کے پھر جب وہ صورت پیدا ہوئی کہ تم ہلے پڑے، تم نے ڈسپلن کے معاملے میں جھگڑا کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے بعد کہ وہ چیز تمہیں دکھا دی گئی جو تمہیں پسند ہے، یعنی یا فتح یا یہ کہ مال غنیمت، تو پھر یہ ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ابھی تمہاری صفوں کے اندر کچھ شادی کی ضرورت ہے، تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو سراسر آخرت ہی کے طالب ہیں اور تم میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کی نگاہوں میں کچھ دنیا کی حیثیت بھی ہے اور دنیا کے بھی وہ طلب ان کے دلوں میں موجود ہے. تم مصرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، پھر اللہ نے ذرا تمہارا رخ ان کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، تاکہ جو غلطی تم نے کی اللہ اس کو معاف فرما چکا. آگے پھر فرمایا ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری طرح آزما لے تمہارے دلوں کی کیفیات کو اور جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اسے جانچ لے، واللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر کیفیات ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے. اس کے بعد ایک آیت آئے گی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت تھی مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں در حقیقت کسی بھی اسلامی جماعت کے امیر کا جو رویہ ہونا چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ گویا کہ ابد الآباد تک کے لیے دائمی ہدایت ہے کہ جو نصاب میں آ رہی ہے. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، درست خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو پھر یہ بھیڑ آپ کے گرد سے چھٹ جاتی. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان کی خطاؤں کو برگزر کیا کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کیا کیجیے. شامل ہوں فلم، اور ان کی تمام پر خامیوں کے باوجود ان کے معاملات میں مشورہ بھی کیا کیجیے. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. البتہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر اس پر ڈٹ جایا کریں اور اللہ پر توکل کیا کریں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے کہ جو اس پر توکل کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آگے آیت آئی ہے, یہاں تو کیونکہ حضور سے خطاب تھا, آگے اب اہل ایمان سے خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے تم پر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر. اس باس فیہم رسولا من انفسہم, جبکہ ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, وہ ان کو ان کی آیات اللہ کی آیات پر سناتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی, اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ وہی مضمون ہے جو دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں اور اس دعا کی قبولیت کے اعلان میں. اس کے بعد پھر وہی الفاظ جو لگ بھگ اس سے پہلے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت سمجھو. یہاں پھر وہ الفاظ آئے ہیں, بلکہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر اور زیادہ ایک منفرد شان کے ساتھ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, ہرگز مت سمجھنا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, وہ تو سراہا اور سادہ ہے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس پر, اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں وہ امیدوار ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ 18 رکوع میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ وہ اہل ایمان کو امتحان سے دوچار کرتا ہے تاکہ چھاتی ہو جائے کہ صادق القوم کون ہے, مومنین صادقین, اور کون جھوٹ موٹ کے ایمان کے مدعی جو ہے وہ بھیڑ میں شامل ہو گئے ہیں. اگر یہ چھاتی نہ ہوتی رہے, جسے آپ کہتے ہیں جدید اسلام میں اگر فرض نہ ہوتی رہے کسی اصولی انقلابی جماعت کی, تو وہ جماعت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. تو فرمایا ماں کان اللہ نے یدعو المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہ کسی طرح سایہ میں شان نہ تھا اللہ کے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھتا اسی حالت میں جس میں تم ہو, یعنی مومنین صادقین اور وہ جھوٹ موٹ کے مومنین جو گدمد ہیں, اس حالت سے تمہیں چھوڑے رکھنا یہ حکمت خداوندی کے منافی تھا. یہاں تک کہ وہ بالکل مبیت کر دے, حتی یمیز الخبیث من الطیب, وہ پاکیزہ کو ناپاک سے بالکل جدا کر دینا چاہتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من يشاء من رسل من يشاء, فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو, اور اگر تم ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم. پھر ایک مرتبہ جو مضمون آیا تھا سورہ بقرہ میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, وہ آیا مبارکہ ذرا سے بسی فرق کے ساتھ اس صورت میں بھی آئے گی. تم لگن نفی اموالکم وانفسکم, اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے, کان چھوڑ کر سن لو, تمہیں لازمن آزمایا جائے گا, تمہارے مال کے بارے میں بھی تم پر امتحان و آزمائش آئے گی اور جانوں کے بعد میں بھی آئے گی. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا, اور تمہیں لازمن سننے پڑیں گے, بہت ہی اذیت سے باتیں سننی پڑیں گی ان سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اہل کتاب, اور ان سے بھی کہ جو کھلے مشرکین تھے, ان سب سے تمہیں بڑی ہی اذیت ناک اور اذیت تک باتیں سننی پڑیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ فَضْلَ ذَٰلِكَ مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ, اور اگر تم صبر اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اس کے بعد آخری رکوع آتا ہے سورہ مبارکہ کا, اور وہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس کی 10 آیات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی قلبی لگاؤ تھا ان آیات کے ساتھ. رات کے وقت جب آپ اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی فوراً آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی, ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایک تو ذکر اور فکر ان دونوں کا امتزاج آیا ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا, تو یہ ذکر اور فکر جو ہے دونوں کے جمع ہونے سے اصل میں علامہ اقبال نے بھی اور مولانا روم نے بھی کہا ہے کہ اصل میں سلوک محمدی یا سلوک قرآنی جو ہے اس کے یہ دو پہیے ہیں. اگر محض ذکر ہی ذکر رہے گا تو بھی بات یک طرفہ ہو جائے گی, اور صرف فکر ہی فکر ہوگا تو فکر بھی ٹیڑھا ہو جائے گا. تو علامہ اقبال نے بھی اسے کہا ہے کہ یہ فقر و قرآن اختلاط و ذکر و فکر, ذکر را کامل لبی دم جسم ذکر, یہ فقر و قرآن جو ہے سلوک قرآنی یہ ذکر اور فکر کے اجتماع سے وجود میں آتا ہے, اور وہ فکر کے جس کے ساتھ ذکر موجود نہ ہو وہ صحیح روپ پر پروان نہیں کرتا. اسی میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے اپنے ان اہل ایمان پہ کہ جنہوں نے اس کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, محنتیں کی ہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی اس کے دین کے لیے کوئی محنت کی ہے, کوئی مشقت کی ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے, جو میرے لیے ستائے گئے ہیں, جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, جنہوں نے قتال کیا میری راہ میں, اور انہوں نے قتل بھی کیا اور قتل ہوئے بھی, تو ان کے ساتھ تو میرا پختہ وعدہ ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. لازماً ان سے ان کی برائیوں کو میں دور کر دوں گا, اور ان کو میں بہترین جنات کے اندر میں انہیں داخل کروں گا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی. ثوابًا من عند اللہ عنده الثواب. یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس, اور اللہ کے پاس ہی بہترین بدلہ ہے. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گویا کہ اس پورے مضمون کے اوپر ایک نہایت جامع جو ہے تبصرہ ہے. آخری بات, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان صبر کے لیے اختیار ہے, اور مصابرت یعنی صبر کا مقابلہ, کیونکہ کفار بھی صبر کر رہے ہیں اپنے باطل مرضیات کے لیے, تو تمہیں ان کے مقابلے میں صبر کرنا ہوگا, ان سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دینی ہوں گی. رابطو اور چوکس رہو پوری طریقے سے, چوکنے رہو مقابلے میں. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم اللہ کے نام سے سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں, اور آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے چار رکوع ہم سنیں گے. اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک تو وہی مضمون کے جو سابق موصوف میں چلا آ رہا ہے, یعنی اہل کتاب سے خطاب اور دعوت حضور پر ایمان لانے کی, اور ان پر تنقید اور ان پر سرد و قرارداد جرم قائم کیا جانا, یہ مضمون سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں, اور اب اس سورہ نساء میں مزید آگے بڑھے گا. اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر نفاق کا موضوع جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا. تیسرا اہم مضمون جو اس سورت کا ہے وہ مسلمانوں کا آئینی نظام اور اس کے قوانین. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے چار رکوع آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, کہ جس میں نکاح اور طلاق اور عدت اور مہر اور رضاعت سے متعلق بڑے تفصیلی احکام آئے ہیں. وہ احکام جو ہے مزید واضح ہو کر اور نکھر کر مزید اس کے جو گوشے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سورہ نساء میں. یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے کہ جسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں شامل کیا, اس لیے کہ یہ انسانی تبدل کے لیے جو ایک بہت ہی بنیاد ہے مرد اور عورت کا ایک تعلق اور اس کے نسل کا آگے چلنا, وہی موضوع ہے اس پہلی آیت کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگوں, تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, اور ان دونوں سے ایک کثیر تعداد میں مرد اور عورتوں کو پیدا دیا. اس کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا تم پھر ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو, اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی فرما رہا ہے, تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں. پھر اس پہلے رکوع میں کچھ یتیموں کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام دیے گئے ہیں ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے لیے, خواتین بھی چونکہ معاشرے کا ایک کمزور عنصر ہے، لہذا ان کے حقوق کی نگہداشت کے بارے میں بھی احکام آئے ہیں. پہلے ہی رکوع میں جو اسلام کا قانون وراثت ہے، اس کے ضمن میں ایک اصولی بات آ گئی ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ان کے والدین چھوڑ مرے یا ان کے قریبی رشتے دار، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکا ہے ان کے والدین کا یا ان کے قریبی عیسا کا، خواہ وہ زیادہ ہو خواہ کم ہو. یعنی یہ قانون خداوندی جو ہے اسے ہر صورت میں لاگو ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک انقلابی آیت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے خواتین کو بھی وارث بنایا گیا ہے، وراثت میں حصہ دیا گیا ہے. دنیا میں اکثر و بیشتر تمدنوں میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. پھر دوسرے رکوع میں وہ جو قانون وراثت ہے وہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا، اس کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. جن اگر آپ کو بھی کچھ مناسبت ہے وہ سن کے وہ انشاءاللہ سمجھ کے چلے جائیں گے، لیکن اس قانون کو بیان کرنے کے بعد جو بات فرمائی وہ بہت اہم ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے معین کردہ قوانین ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان قوانین کی پابندی کرے گا، ان کو تو وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. بہت ہی سخت تنبیہ اور تذکرہ والی آیت ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے، تو وہ سخت لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ جہنم میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون جو اس میں آتا ہے وہ توبہ سے متعلق ہے. توبہ کے بارے میں دو انتہائی کیفیات کی تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ ان نمت توبہ تو اللہ للذین یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون من قریب، کہ جو لوگ کوئی خطا کوئی گناہ کر بیٹھے جذبات کی راہ میں آ کر نادانی سے اور پھر فوراً ہی توبہ کرے، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیم الحکیم، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. دوسری انتہا یہ کہ ولیست التوبہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو تمام عمر بسر کر دیتے ہیں گناہوں میں اور معصیت میں، اور جب موت سرحانے آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی تعلق جو ہے ان کی توبہ کی قبولیت جو ہے اس کا یہاں سرے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ لہم عذاب علیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے عذاب علیم جو ہے اس کا انتظام کر رکھا ہے. چوتھے رکوع کے شروع میں تفصیلی ضابطہ آیا ہے کہ نکاح میں کون کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جن کا باہمی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی محرمات ابدیہ کون ہے، کن کن سے کسی مسلمان وقت کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ بھی بہت طویل آیت ہے کہ جس کی یہاں تفصیل میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. باقی اس میں جو ایک الفاظ آئیں گے بہت توجہ سے سن لیتے ہیں کہ یہ اصل میں نکاح جو ہے محسنین غیر مصافحین، محسنین یہ صاد سے محسن ہے، تین سے محسن کے معنی احسان کرنے والا یا احسان کے روش اختیار کرنے والا، فاد سے احسان کے معنی ہے قلعے کے اندر لے لینے والا. نکاح اصل میں جو اس کی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھر کی بنیاد پڑے اور انسان کے اپنی عصمت و عفت کے لیے بھی، اس کی سیرت و کردار کے لیے بھی ایک قلعہ فراہم ہو جائے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. تو گویا کہ خاندان کا ادارہ جو ہے وہ قلعے کے معنی میں، غیر متاثرین صرف مستی نکال لینے کے لیے نکاح نہیں ہے. وہ مستی نکالنے کے لیے تو شہوت رانی جو ہے آزاد شہوت رانی دنیا میں اس کا رواج ہے، در حقیقت یہ نکاح جو ہے یہ بہت مقدس کام ہے اور اس کے ذریعے سے خاندان کا ایک ادارہ وجود میں آتا ہے جو ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ صرف اس معاشرے کے استحکام کے اعتبار سے بلکہ خود مرد اور عورت دونوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کے اعتبار سے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ان رکوع میں ایک تو ہمارے لیے بہت ہی دل خوش کن بات ہے، بہت حوصلہ افزا اور امید افزا بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و کرم سے فرمائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑی بڑی چیزیں کبائر جو ہیں جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر ان سے روکے رہو گے اور بچے رہو گے تو پھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو تم سے ہوتی رہتی ہیں انہیں ہم تم سے دور کرتے ہیں. یہ قبائل اور صغائل کا تصور جو ہمارے ہاں ہے وہ اسی آیہ مبارکہ کے تحت ہے کہ بڑے بڑے احکام بڑی بڑی معصیتیں انسان اگر ان سے اپنے آپ کو روک لے اور تھام لے تو بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو غیر ارادی طور پر بھی انسان سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں. تو ان الحسنات جو ضمن سیئات انسان جب نیکیوں کا ارتکاب کرتا ہے نیکیاں کماتا ہے تو اس سے یہ بدیاں آپ سے آپ ڈھونڈتی چلتی. دوسرے یہاں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے جو آج کل بہت ہمارے ہاں ایک نزاعی مسئلہ بن گیا ہے. تمہیدن فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دو فضیلتیں دی ہیں اس پر کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. خام خواہ اس کی تمنا کرنا اس سے حاصل کچھ نہیں. اللہ نے کسی کو ذہانت زیادہ دے دی ہے کسی کو جسمانی قوت زیادہ دے دی ہے کسی کو صحت جسمانی سے بہرابر ہے کوئی ذہانت سے زیادہ متصف ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں. اب اس تمہید سے بات جو ہے آگے بڑھائی ہوئی یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ فوقیت کا دیا ہے خواتین پر. کس کو چاہیے کہ خواتین جو ہے ذہن ریکنسائل کریں اس سے اور اس کو تقلیم کریں. یہ بات سورہ توبہ میں آ چکی تھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے درجہ فوقیت یا فضیلت کا ہے. تو یہاں بھی فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. کہ جہاں تک تو نیکیوں کا تعلق ہے اعمال کا تعلق ہے مرد اگر کوئی نیکی کمائیں گے وہ ان کے لیے عورتیں اگر کوئی نیکیاں کماتی ہیں وہ ان کے لیے. باقی فضیل کا تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم حاصل. یہ در حقیقت ساری تمہید ہے اس اہم آیہ مبارکہ کے لیے کہ جو اسلام کے آئینی نظام کے ضمن میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد قوام ہے عورتوں پر. اب قوام جو ہے اس کا ترجمہ نگران بھی کیا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ حاکم بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال مفہوم بالکل واضح لفظ کوئی بھی استعمال کیا جائے. الرجال قوامون على النساء اور یہ قوامیت دو باتوں کی بنیاد پر ہے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض یہ وہی تفضیل ہے. یہ تو وہ بنیادی فضیلت ہے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. مردوں کو درجہ فضیلت کا اللہ نے عطا فرمایا. اور دوسری بنیاد یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں. جب نکاح کا بندھن بنتا ہے تو مہر مرد ادا کرتا ہے. پھر یہ کہ خاندان کی کفالت کا ذمہ دار جو ہے معاشی کفالت کا وہ مرد ہے. وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو جو نیک بیویاں ہیں جو آئیڈیل ایک مسلمان خاتون ہونی چاہیے اس کے لیے فرمایا ایک تو فرما برداری اس کی روش ہو شوہروں کی فرما برداری اور دوسرے یہ کہ ان کے غیب کی پوری طرح حفاظت کرنے والی ہے. اس غیب میں راز بھی شامل ہو گئے اس لیے کہ بہرحال شوہر کے رازوں سے سب سے زیادہ آگاہ جو ہے وہ بیوی ہی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اس کی عزت اور عفت جو ہے اس کی بھی محافظ عورت ہے وہی اس کی امین ہے. تو یہ آیت جو ہے ایک بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے اسلام کے آئین نظام کے حمل میں. اس کے بعد ایک آیت تو آیت نمبر 41 ہے اس سورہ مبارکہ کی وہ بہت اہم ہے. اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. 10واں رکوع اس مضمون پر آ کر ختم ہو رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسا ہوگا اس دن کیا حال ہوگا اس دن جس دن کے ہم ہر امت پر ایک شہید کھڑا کریں گے گواہ لائیں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم لائیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. یہ لفظ علا جو آتا ہے عربی زبان میں تو وہ مخالفت کے لیے آتا ہے. گواہی حق میں ہو تو وہ لام ہوگا لہم اور گواہی مخالفت میں ہو تو وہ علا ہوگا علا ہاؤلاء شہیدا. اس میں اصل میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ہر رسول جو کسی امت کی طرف بھیجا گیا وہ اپنی امت پر اتمام حجت کرتا ہے اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے حجت قائم کر دیتا ہے. اب قیامت کے دن جب اس امت کا محاسبہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس کا رسول کھڑا ہوگا وہ تحقیقائی کرے گا وہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنس ہوگا اس عدالت خدا بندی میں اور وہ جسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا. اب یہ خود ذمہ دار ہے, مسئول ہے, یہاں سے پھر ان کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ وہ قانون ہے, شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی دینا, یہ لوگوں کے خلاف گواہی پڑے گی. اس لیے کہ اگر یہ بات نہ ہو تو لوگوں کے پاس کوئی عذر موجود رہے گا کہ اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں, ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تم کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا. لہذا یہ جو کار رسالت ہے اس دنیا میں, آخرت میں جا کر یہ لوگوں کے لیے ان کے خلاف ایک حجت بن جائے گا کہ یہ بات ان تک پہنچا دی گئی تھی. کیسا ایسا جینا من کل امت شہید وجینا بتا علاح اللہ شہیدا یوم جبت النزیل کفر واسد رسول الرسول. اس دن تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور رسول کی نافرمانی کی تھی, وہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دخل ہو جائیں اور ہمارے اوپر زمین برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤ, آپ کا تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سورہ نساء شروع کی آغاز سے, اب وہ کر رہے تھے حضور سن رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ سر جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ حضور کے محفل میں بیٹھے ہوئے وہ تلاوت کر رہے تھے, قرآن کر رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے سب کے پیدا دینا بالکل امت ان شہید ان دینا بکالا ہا ادا شہیدا, تو حضور نے فرمایا حق لک بس کرو بس کرو. اور اب جو انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جانے. اس لیے کہ یہ گواہی در حقیقت امت کے خلاف پڑے. کسی نے ساتویں رکوع کے آخر میں وہ اہم آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا, اللہ اس کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. البتہ یہ کہ اس سے کم تر جو خطائیں ہوں, جو غلطیاں ہوں, جو گناہ ہو, تو جس کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس ہے, کھلی چھٹی ہے کہ بقیہ گناہ انسان کرتا رہے, بلکہ امید تو دلائی گئی ہے, لیکن لمن یشاء, جس کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا. تو اس میں بھی انسان کو بیر و خوف اور رجا رہنا چاہیے کہ امید بھی رہے مغفرت کی, اور لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف بھی برقرار رہے, محاسبہ اخروی کا اور عذاب اخروی کا. لیکن یہ ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ شرک اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کی تمام صورتوں اور شکلوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما, جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو گویا کہ بہت بڑا بہتان اللہ پر جڑ دیا. آٹھویں رکوع کے آخر میں بہت اہم آیات آ رہی ہیں معاشرتی زندگی سے متعلق, کہ معاشرے کے نظام کے درست ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کی جائیں, اور جو منصب ہوتے ہیں وہ بھی امانتیں ہیں. اسی طریقے سے جدید دور میں وہ سب سے بڑی امانت ہے, اسی لیے کہ اس رائے کی بنیاد پر کوئی حکومت تشکیل پاتی ہے, تو اگر رائے کا استعمال غلط ہوگا تو حکومت لابحانہ غلط بنے گی, اس کے بعد رونے دھونے کا کچھ حاصل نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم, جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے اپنے عمل ہی تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. تو وہ الفاظ اور حضرت غور سے سنیے گا, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. دوسرا حکم فرمایا اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل, اور جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو کہ لوگوں کے مابین تم حکم بنو, تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو کسی نظام میں, کسی قضیے میں تمہیں کوئی فیصلہ دینا ہو, تو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ اگلے چار رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون بڑے تکرار کے ساتھ آئے گا. وہ بہت اہم مضمون ہے, وہ یہ کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہر حالت میں انسان کو اپنے اوپر لازم کر دی ہے. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور پھر اولی الامر منکم, یہ اطاعت کا ایک سلسلہ ہے. فرمایا جا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور جو تم میں سے اولی الامر ہو ان کی, فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ مستقل بالذات اطاعت ہے، اور اول امر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر حکم دیں گے تو ان کی اطاعت ہوگی، باہر نکل جائیں گے تو اطاعت نہیں. لہذا فرمایا جب بھی کبھی کوئی جھگڑا برپا ہوتا ہے تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کن تم کو ضرور اب اللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی تک اللہ پر یوم آخر پر یقین رکھتے ہو، ذالک خیر واقعی تعبیلا، یہی بہترین بات ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. واقر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رقطوں میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء کے چار رقو تیرویں سے سولہویں تک چلیں گے. ان میں اہم ترین مضمون جو بہت ہی تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ وارد ہوا ہے وہ اطاعت رسول کا مضمون ہے. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں یہاں سے سلسلہ کلام جو ہے اس میں اصل جو رخ ہے خطاب کا وہ منافقین کی طرف ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا کہہ کر یا ایھا المنافقین کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے کہ قانوناً تو بہرحال وہ بھی مسلمان تھے. لیکن یہ کہ سیاق اور سباق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر خطاب اصل میں کن سے ہو رہا ہے، تو یہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لیجیے کہ سورہ مبارکہ میں تین اعتبارات سے نفاق کے بارے میں گفتگو ہوئی. منافقین پر جو تین چیزیں سب سے زیادہ بھاری تھیں، نماز پڑھنا ان پر بھاری نہیں تھا، اگرچہ اسی سورہ نساء میں وہ آیت بھی آئے گی کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن قتل کے ساتھ. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ انشراح اور انبساط کے ساتھ، قرۃ عین کی اصطلاح، یہ کیفیت کے انسان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو نماز میں، ظاہر ہے کہ اس کیفیت سے وہ محروم تھے. لیکن نماز کا معاملہ، روزے کا معاملہ اور جو بھی عبادات کے معاملات ہیں وہ ان پر اصلاً بھاری نہیں تھے. سب سے زیادہ جو کٹھن چیزیں گزرتی تھیں وہ اولاً تھی اطاعت رسول، کہ ہر معاملے میں رسول کا کہنا ماننا، ہر معاملے میں انہی کو حکم ٹھہرانا، انہی کی بات کو تسلیم کرنا. اس لیے کہ ہمارا معاملہ اور ہے، ہمارے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایک شخص کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے. لیکن ان کے لیے تو سامنے موجود تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی طرح کے گوشت پوست کا بنا ہوا ایک انسان تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شخصاً ان کی اطاعت کرنا ہر معاملے میں یہ ان کے لیے نفسیاتی اعتبار سے بڑا بھاری اور بڑا قتل. تو سب سے پہلے تو اسی معاملے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. دوسری بات جو بہت مشکل گزرتی تھی، ان پر بھاری گزرتی تھی، وہ قتال کی کمی ملنا، کہ اب نقد جان ہتھیلی پر رکھو بتا دیا. تیسری چیز جو منافقین پر بہت بھاری تھی وہ ہجرت تھی، گھر بار چھوڑ کر اور آ جانا اور اپنا سب کچھ تج کر اور حضور کے تمبوں میں آ کر بیٹھ جانا، یہ چیز بھی ان کے لیے بہت بھاری تھی. تو یہ تین مضامین ہیں کہ جن پر سورہ مبارکہ میں گفتگو ہو رہی ہے. چنانچہ سب سے پہلے یہ جو تیرواں رکوع ہے اس میں دیکھیے، فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، یہ جان لو اچھی طرح کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. آگے چل کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، یہ اہم ترین آیت ہے اطاعت رسول کے ضمن میں، کہ اے نبی تیرے رب کی قسم ہے ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں قرار پائے گا، حتی یحکموا فی ما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ ہی کو آخری حکم تسلیم کرے ہر معاملے میں جو ان کے مابین کھڑا ہو، جو بھی جھگڑا ہو، جو بھی نزاع ہو، اس میں اگر آپ کو آخری حکم تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ مومن نہیں. اور پھر جو فیصلہ آپ کریں تم بنا یہ جدوفی ارف تم خرد مما کرے تبل سلم تسلیمہ، کہ جو فیصلہ بھی آپ کر دیں اسے بے چونوں طرح تسلیم کریں اور دل میں بھی اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اگر دل میں بھی تنگی محسوس ہوئی تو یہ بھی ایمان کے منا کی بات ہو جائے. آگے چل کر اس کو اور کھولا گیا من یطع اللہ و رسول،
اب دیکھیے ایک انداز ہوتا تہدید کا، دھمکی کا، ایک ترغیب کا انداز. یہ آیت جو تھی یہ تو تہدید کی، دھمکی کی آیت تھی کہ پھر ایمان نہیں ہے اگر اطاعت رسول نہیں ہے. اور یہ ہے ترغیب کی آیت کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے گا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی، جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ معیت اور رفاقت کے اعتبار سے. تو یہ اطاعت رسول کے ضمن میں ترغیب کی اہم ترین آیت ہے اور وہ ترہیب کی اہم ترین آیت، اور یہ دونوں اس نئے رکوع میں جمع ہیں. دسویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا موضوع آیا. فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ. جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو تج دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی قیمت پر، ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرے اور جنگ کرے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے تو خواہ وہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، یا وہ غالب آئے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور ترغیب فی القتال کی یہ بہت اہم آیت ہے جو اب آ رہی ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان. اور ان لوگوں کے لیے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو ضعفاء ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے، جو یہ کہہ رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے، جس کے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی اور خاص اپنے پاس کے کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. بڑی کانٹے کی بات ہے جو کہی گئی ہے دسویں رکوع کے آخر میں. جو لوگ ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور یہ کفار جو ہیں یہ بھی تو جنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ کر رہے ہیں طاغوت کی راہ میں، یہ شیطان کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان. تو اہل ایمان، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرو. ان نقید شیطان کان ضعیفا. اور جان لو کہ شیطان کی چال جو ہے بظاہر اتنی ہی وہ مرعوب کل نظر آ رہی ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ کمزور. گیارہویں رکوع میں پھر اس مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اس مضمون کو دوہرایا گیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا. پھر قتال کی بات کو لایا گیا دوبارہ. اور یہاں انداز کسی بھی مسلمان کو بہت ہی زیادہ یہ سمجھئے کہ اس کے دل کو لرزا دینے والا ہے. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ. یہاں خطاب ہے واحد کی سیرے سے، گویا کہ حضور سے شخصا مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد قتال کرو اللہ کی راہ. لا تکلف الا نفسک. آپ پر ذمہ داری ہے آپ ہی کی. اگر کوئی اور نہیں نکلتا تو آپ پہلے تنہا نکلیے. یہ گویا کہ وہی بات ہے جو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی اور نہیں نکلے گا ایمانین زکات کے مقابلے کے لیے تو میں تنہا تنہا نکلوں گا. تو فرمایا لا تکلف الا نفسک وحرّب المؤمنین. البتہ ان اہل ایمان کو آپ تحریض کیجئے، انہیں ابھاریے، انہیں ترغیب دیجئے، ان کے جذبات ایمانی کو جوش دلائیے. یہ کام جتنا بھی آپ کر سکتے ہو کر کیجئے، لیکن بہرحال اب یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض ہو چکی. سولہویں رکعت میں جو بارہواں رکوع سنیں گے اس میں فرمایا گیا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسکم بما قسم. مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں کیوں منقسم ہو گئے؟ اہل ایمان میں سے کچھ ایسے تھے جو منافقین کے بارے میں کچھ مرضی کرنے کا حضور کو مشورہ دیتے رہتے تھے، اس لیے کہ کچھ رشتے داریاں تھیں، کچھ دوستیاں تھیں. تو اس پر یہاں جو ہے کچھ ذرا ملامت کی جا رہی ہے. اور یہاں ہجرت کا مضمون اب آ گیا ہے کہ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں مہاجرت نہیں کرتے، ہجرت نہیں کرتے، تو پھر ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ولایت کا رشتہ تم سے ان کا منقطع ہو جائے. تو یہ ہجرت کا موضوع ہے. تو آج اس حصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تین باتیں جو سب سے بھاری گزر رہی تھی منافقین پر، ان کا سلسلے وار ذکر ہے. ایک اطاعت رسول، دوسرے قتال فی سبیل اللہ، اور تیسرے ہجرت. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز تراویح کی آخری چار رکعتوں میں ہم انشاءاللہ سورہ نساء کے 13 سے 16 رکوع تک چلیں گے. 13 رکوع میں قتل عدد اور قتل خطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ چیز تو قیاس ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. اگر ایسا کرے وہ من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. ذرا اس آیت کی سختی کا اندازہ کیجئے کہ جو کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت فرمائے گا اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار رکھے گا. یہ تو شکل ہے کہ کوئی مسلمان کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ خطا سے قتل ہو جائے, ارادہ نہ ہو, جیسے آج کل جو ہے ایکسیڈنٹ میں کسی کی کار پلے کوئی آ جائے, اس کا کوئی ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا, یا ایسے ہی گولی چل جائے اس سے کوئی قتل ہو جائے, تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ تحریر و رقبت المؤمنۃ وديۃ مسلمۃ الى اہلہ, کہ دو کام اس میں کرنے پڑیں گے کہ ایک تو کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے اور دوسرے وہ جو مقتول ہے اس کی دیت ادا کی جائے اس کے ورثا کو. الا یصدقوا, الا یہ کہ وہ لوگ معاف فرما دیں, معاف کر دیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اور اگر قوم اس کی وہ ہے کہ جو ابھی ایمان نہیں لائی ہے, وہ خود تو ایمان لے آیا تھا, تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کو دیت ادا نہیں کی جائے گی. البتہ ایک مومن جو ہے اس کی جان چھڑائی جائے گی, یعنی ایک مومن کسی غلام کا آزاد کرنا یہ اس کا کفارہ رہے. اس کے بعد اس رکوع میں ایک اصولی قاعدہ بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو جہاں تک فرائض دینی کا تعلق ہے ان کو بجا لا رہے ہوں, حلال اور حرام کی جو حدود اور قیود ہیں ان کے پابند ہوں, لیکن یہ کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے وہ لڑ, جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بعض مواقع پر عرض کیا ہے, حضور کی حیات طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا ہوا کہ اس وقت نفیر عام تھی کہ ہر مسلمان کے لیے فرض کر دیا گیا تھا جنگ کے لیے نکلنا, لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, غزوہ احزاب ہو, یہ تمام جتنے بھی مواقع ہیں اس پر ترغیب سے لوگوں کو ساتھ لیا گیا ہے, یہ ایک نفیر عام کی شکل نہیں. تو ابھی صورت میں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی نہیں نکلتا تو اس پر کوئی سرزنش نہیں ہو, لیکن یہ کہ عجب کے اعتبار سے اور اللہ کے ہاں رتبے کے اعتبار سے عظیم فرق واقع ہو جائے گا. اس آیت کو ذرا توجہ سے سنیے گا. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اہل ایمان میں سے وہ کہ جو بیٹھ رہتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی عذر اور مجبوری ہو, اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اپنی مالوں اور جانوں کو لے کر, یہ برابر نہیں ہے. سب اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں قتال کرتے ہیں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, ان کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے. وہ کل وعد اللہ الحسنی, لیکن سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہے. جب تک کہ نفیر عام نہیں ہوتی, کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلا ہے تو سرزنش کوئی نہیں ہوگی, لہذا جو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کسی شبے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد 14 رکوع میں پھر ہجرت کا مضمون آیا ہے بڑی تفصیل سے, اور جیسے قتال کے سلسلے میں وہ آیت آئی تھی اسی طرح کی آیت یہاں آئی ہے ہجرت کے ضمن میں, کہ ان الذین توفاہم الملائکہ تو ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, وہ لوگ کہ جن کو ملائکہ ان کی جب جان نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم یہ کہاں تھے, تم کفار میں کیوں رہ رہے تھے, تم نے ہجرت کیوں نہیں کی, تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جب تمہیں حکم ملا کہ پہنچ جاؤ مدینہ منورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تم نے کیوں نہیں کیا, قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ بڑے کمزور تھے, ہم دبائے ہوئے تھے, ہم پر لوگ حاوی تھے,
ہمارے لیے نکلنا ممکن نہیں تھا. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی, کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے. فاولئک مآواهم جهنم وساءت مصيرا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. یعنی جب ہجرت فرض کر دی جائے تو پھر ہجرت نہ کرنا یہ گویا کہ ایمان سے منافی ہو جائے گا. اور وہ لوگ کے جو ایمان کا دعویٰ کرے لیکن ہجرت نہ کرے, ان کا اللہ کے ہاں کو اجر و ثواب کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. اس کے برعکس ترغیب کے انداز میں فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا مساء. جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت وسعت پائے گا. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے, اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل فراہم کرے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ, اور جو شخص اپنے گھر سے نکل پڑا اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت سے, ثم یدرک الموت, پھر موت نے اسے آ لیا راستے ہی میں, فقط وقع اجره علی اللہ, تو اس شخص کا اجر جو ہے اللہ کے ذمے ہو جائے گا. اس لیے کہ چاہے وہ پہنچا نہیں ہے مدینہ منورہ تک, لیکن یہ کہ بہرحال ہجرت کی نیت سے جو اپنے گھر سے نکل چکا ہے. اس کے بعد 15 رکوع میں نماز میں قصر کرنے کا قاعدہ بیان ہوا ہے. اگرچہ لفظ قصر جو ہے ہمارے یہاں عام طور پر سفر کی نماز کے لیے استعمال ہے, لیکن یہ جان لیجئے قرآن مجید میں عام سفر میں قصر کا کوئی ذکر موجود نہیں. یہ احادیث سے ثابت ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جس قصر کا ذکر ہے وہ ہے حالت سر, کہ جنگ کی حالت ہے. اس میں انسان جو ہے ظاہر بات ہے کہ پورے نظام کے ساتھ اور تمام اس کے قواعد اور آداب کی پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا. تو سارا جو یہاں پر حکم آپ سنیں گے وہ در حقیقت جنگ کی صورت میں اور صلاۃ الفجر کے اصل میں جس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَاطْمَأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. جب تم اس طریقے سے نماز قصر جو ہے نماز خوف کو ادا کر لو تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے رہو, چلتے ہوئے بھی اور کھڑے بھی اور بیٹھے بھی, ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو. اور جب تمہیں اطمینان اور امن حاصل ہوگا تو پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کا نظام ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور جان لو کہ یہ نماز جو ہے یہ تو اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کرتی ہے. ولا تهنوا فی ابتغاء الفتنۃ, بڑی پیاری آیت ہے یہ ہمارے لیے بہت قابل توجہ, کہ تم کیوں آخر کمزور کیوں پڑتے ہو, دشمنوں کو پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. ولا تهنوا فی ابتغاء الفتنۃ ان تکون تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو پہنچتی ہے, وہ کفر کے لیے لڑ رہے ہیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, تو تم حق کے لیے لڑتے ہوئے تکلیفیں اٹھانے سے کیوں جی چراتے ہو. وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما. اور تمہیں تو اللہ سے اجر و ثواب کی وہ امید ہے کہ جو انہیں سرے سے ہے ہی نہیں, تو تمہیں تو در حقیقت ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ قربانیاں دینی چاہیے, تکلیفیں اٹھانی چاہیے. یہ مضمون جو ہے قتال کی سبیل اللہ کا گویا کہ پھر دوبارہ دوہرا کر یہاں آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہجرت قتال کی سبیل اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تین اہم مضامین ہیں جو سورہ نساء میں آئے ہیں. اور یہی تین چیزیں تھیں جو بہت کٹھن اور بھاری گزرتی تھی منافقین پر. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر صورت سے اپنی امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.